الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اسے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے تھے اور ان آداب کا ایک بڑا بنیادی مقصد نگاہوں کی حفاظت اور بے پردگی سے بچنا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ کام ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. اس آیت میں واضح طور پہ دو حکم ارشاد فرمائے، ایک نگاہوں کو کچھ نیچا رکھا جائے. آوارہ نظری، نگاہ اٹھا کے چلنا، نگاہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے رہنا کہ جس سے اجنبی عورتوں پر نگاہ پڑے، اسے منع کیا گیا. اور دوسرا حکم دیا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی آدمی بدکاری سے بچے. اس میں جو پہلا حکم ہے یہ بیسیکلی دوسرے حکم پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ بدکاری کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے. جب آدمی دیکھتا ہے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں جب خیالات پروان چڑھتے ہیں تو اس کا آخری نتیجہ بدکاری کی صورت میں نکلتا ہے. تو جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ بہت سارے دیگر برے اعمال سے بچ جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں اس کی جتنی ضرورت ہے، جتنی حاجت ہے، وہ سب پیڑیاں ہیں. ٹی وی ہے اور سینماز ہیں اور سائن بورڈز ہیں، بازاروں کے احوال ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کے پوری طرح خلاف ہے. نگاہ کی حفاظت کا اس زمانے کے اندر اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو صاحب سعادت لوگ ہیں، جو سعادت مند لوگ ہیں، وہ آج بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے نگاہوں کی حفاظت کو آنکھوں کا قفل مدینہ کہا جاتا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے. اسی قرآنی حکم پہ عمل کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں ہوتی ہیں، اور جو الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں وہ دیگر بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ کام ہے لوگوں کے لیے. یعنی اگر یہ کریں گے تو ان کو پاکیزگی نصیب ہوگی، نگاہوں کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی انہیں نصیب ہوگی. تو لہذا یا تو حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے تعظیم الہی کی نیت سے آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ خبردار ہے، وہ اس کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پہلے تو یہاں پر مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا، اب اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا، تو پتہ چلا کہ مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے. ان کا پردہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. نگاہوں کی حفاظت کا پہلے حکم مرد کو دیا ہے، عورت کو اس کے بعد دیا گیا، چنانچہ اب عورت کو حکم دیا گیا. اور اس کے ساتھ پھر اپنی زینت کے اعضاء، یعنی جن اعضاء پہ زینت ہوتی ہے، جیسے گلے کے اندر ہار پہنے جاتے ہیں، یا بازوؤں کے اندر جو ہے وہ کڑے اور چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، یا سروں کے اوپر زینت کی جاتی ہے، تو ان کو چھپانے کا حکم دیا گیا. چہرے کو ویسے تو چہرہ مستثنی ہے، یعنی اس کی رخصت ہے چہرہ کھولنے کی، لیکن آج کے زمانے کے جو حالات ہیں اس کی روح سے علماء نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں چہرہ بھی چھپایا جائے. حکم الہی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہو، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت میں ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. پر اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مبارکہ میں کتنے سارے احکام بیان کر دیے گئے، ترجمے سے ہی وہ بڑے واضح ہیں. پہلا حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں، یعنی صرف مردوں کو حکم نہیں ہے کہ عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں، تاکہ کیونکہ عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی حاجت ہے، ورنہ ادھر سے بھی معاملہ خراب ہونا شروع ہو سکتا ہے. دوسرا فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اتنا حصہ، بدن کا اتنا حصہ جتنا خود ظاہر ہے، جیسے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، تو ہاتھ پاؤں اگر عورت کے ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ گناہ نہیں، ہاتھ پاؤں اگر کھلے رہ گئے تو یہ گناہ نہیں. ہاں اگر کوئی تقوی پہ عمل کرتا ہے اور کوئی عورت ہاتھ پاؤں بھی چھپاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا. عورت پردہ جتنا زیادہ کرے گی اتنی خیر ہی خیر ہے، تو ہاتھ پاؤں کا اگرچہ استثنا ہے، رخصت ہے، کوئی اگر اسے کھول کر رکھے تو گناہگار نہیں، لیکن اگر پردہ کرے تو بہت ہی اچھا. لہذا ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ بھی کرنا چاہیے. اور چہرے کے بارے میں یہ ہے کہ چہرے کا اصولی طور پر تو اس کا چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن جب فتنہ اس قدر زیادہ ہو جیسے ہمارے زمانے کے حالات ہیں، تو ہمارے زمانے میں علماء نے فرمایا کہ چہرے کا پردہ بھی لازمی طور پر کیا جائے، محلے فتنہ میں چہرہ کھولنا گناہ ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد فرمایا کہ جو عورتیں جو ہیں وہ اپنی چادریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. جیسے عورت اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اپنے گریبان پہ ڈال کے رکھے تاکہ اس کا سینے کا حصہ، اس کی گردن وغیرہ جو ہے یہ ظاہر نہ ہو. تو اسے پتا چلا کہ اس حصے کو بھی چھپانے کا حکم ہے. تو وہ لباس کہ جو عورتیں پہنتی ہیں اور سینے کا اگلا حصہ کھلا ہے اور جناب کمر کا پیچھے کا حصہ کھلا ہے، ایسا لباس پہننا حرام ہے، غیر مردوں کے سامنے ایسا لباس پہننا حرام. اب اس کے بعد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، لیکن کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ ایک شوہر اور اس کے علاوہ جو محارم ہیں. اب پھر محارم کی آگے ساری تفصیل ہے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، اور شوہر کا باپ ہے، شوہر کے بیٹے ہیں، اور بھائی ہیں، اور بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن سے پردہ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. تو شوہر سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو محارم ہے ان کے سامنے بھی اگر گلا یا پنڈلی یا کلائی یہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں. اچھا اسی طرح جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے بھی پردے کا حکم نہیں, کہ مسلمان عورتیں ہیں تو ان سے پردے کی حاجت نہیں ہے. عورت عورت کے سامنے اپنے جو ہے وہ گریبان کو, اپنا جو ہے وہ سینے کے اوپر کے حصے کو, اپنے بازو وغیرہ کھول سکتی ہیں. ہاں کافر عورت سے پردے کا حکم ہے, کافر عورت سے ایسے ہی پردہ کیا جائے گا جیسے مرد سے پردہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو عورتوں کی کنیزیں ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی حاجت نہیں. اسی طرح وہ نوکر کے جو اتنے بوڑھے ہو چکے کہ ان میں وہ جو جنسی خواہش ہے وہ ختم ہو چکی, جیسے بالکل بوڑھا کھوسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ اتنا بوڑھا کہ جس کے اندر وہ بالکل طلب ہی نہیں ہے, تو اس سے بھی پردے کے وہ شدت والے احکام نہیں ہیں. البتہ اگر دیکھنے کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ان سے بھی پردہ کیا جائے گا. اور اسی طرح وہ بچے جو اتنے چھوٹے ہیں کہ جن کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میاں مرد عورت کے تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں, تو جن جو اتنے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی حاجت نہیں. مزید حکم دیا کہ عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں, جیسے پاؤں کے اندر عورتوں نے جو ہے وہ مختلف زیور پہنے ہوتے ہیں, تو اگر وہ چلتے ہیں تو اس سے اس کی جو آواز ہے وہ پیدا ہوتی ہے, تو ایسی آواز پیدا ہو تو اسے غیر مردوں کے سامنے پہننے کی اجازت نہیں, یا ایسی جگہ نہیں پہن سکتے کہ جہاں پر چلنے سے اس کی آواز غیر مردوں تک جائے. اگر اپنے صرف شوہر کے سامنے وہ پہنتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن غیر مردوں تک آواز جائے گی تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد اب مجموعی طور پہ سب مسلمانوں کو فرمایا کہ اے مومنوں اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے جس کا ترجمہ پڑھا اور کچھ شرح بیان کی ہے, اس کو تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کے بارے میں کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنی وضاحت کے ساتھ احکام ارشاد فرمائے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمیں اتنی تفصیل کے ساتھ احکام کو بیان فرما رہا ہے. تو مسلمان عورتوں کو مردوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے. لہذا جہاں پر بے پردگی ہے, اب خواہ وہ کوئی دینی محفل ہی ہے کہ وہاں پر مرد و عورت اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ بے پردگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے, یا مرد و عورتوں سب کو اکٹھا بغیر کسی رکاوٹ کے بٹھا دیا جاتا ہے, تو خواہ وہ دین کے نام پہ ہو یا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہو, ایسی جگہوں پر عورتوں کا جانا, ایسی مخلوط اجتماع کے اندر شرکت کرنا ان کے لیے جائز نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہے جہاں پر بے پردگی کی صورتیں پائی جاتی ہیں. اب اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت کا ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح. نکاح کرنا جو ہے یہ نگاہوں کی حفاظت کا ایک بڑا ہی عمدہ ذریعہ ہے, کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی بہت ساری آنکھوں کی بد نگاہیوں سے اور بہت سارے دیگر گناہوں سے بچ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے, یعنی اس کی وجہ سے آدمی کے تقوی کی حفاظت ہوتی ہے. ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں, اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. دو طرح کے لوگوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا. ایک تو فرمایا کہ جو تم میں سے بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دو, جب گنجائش موجود ہے نکاح کرنے کی تو ان کا نکاح کر دو, جب وہ نکاح کے حقوق اور بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ان کا نکاح کر دو. اور دوسرا فرمایا کہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں, جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی اب تو نہیں پائی جاتی, تو جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان میں جو اچھے ہیں ان کا بھی نکاح کر دو, تاکہ ان کی بھی نگاہوں کی اور ان کی بھی پارسائی کا بندوبست ہو سکے اور اس کا انتظام ہو سکے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض اوقات آدمی غریب ہوتا ہے, نکاح ہو جائے گا تو بیوی کا خرچہ کیسے اٹھائے گا, تو ایک تو یہ ہے کہ اصلاً ہی استطاعت ہی نہیں ہے خرچہ اٹھانے کی. تو اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ میں بیوی کا خرچہ اٹھا ہی نہیں سکتا, उसके अहकाम तो जुदा है, लेकिन जिसे ये थोड़ा अंदेशा है कि यार पता नहीं बाद में उठा सकूंगा या नहीं उठा सकूंगा, जबकि उसमें हिम्मत मौजूद है, ताकत मौजूद है, मेहनत मजदूरी करेगा तो वो बीवी का खर्चा भी उठा लेगा और दीगर हुकूक भी पूरे कर लेगा। तो फरमाया कि उनके निकाह कर दो, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, उन्हें कनात अता फरमा देगा या उनके माल के अंदर बरकत पैदा फरमा देगा। तो लिहाजा निकाह से सिर्फ इस वजह से ना रुका जाए कि हम खर्चे नहीं उठा सकते। जब आदमी पे जिम्मेदारी पड़ती है तो आदमी जिम्मेदारी उठा भी लेता। हमारे सामने, आंखों के सामने इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों मुशाहदात होंगे कि जो लोग शादी से पहले कुछ नहीं करते, शादी हो जाती है, जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो जिम्मेदारियां उठा भी लेते हैं। तो लिहाजा शादी के अंदर सिर्फ इस वजह से ताखीर ना की जाए, बल्कि काम काज की तरफ, जो काम नहीं करता वो काम काज की तरफ आए और बहरहाल शादी करे, उसके लिए यही बेहतर है। अच्छा, अब इसके बाद जो निकाह ना कर सके, जिनके अंदर गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल माली इस्तेताअत ही नहीं है, पता है कि शादी करेगा तो बीवी भूखी मरेगी, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये हुक्म है कि शादी तो ना करें, क्योंकि जब हुकूक नहीं अदा कर सकते तो शादी करना भी जायज नहीं उनके लिए। शादी तो ना करें लेकिन अपने तकवा, अपनी पारसाई की हिफाजत करें, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि शादी भी ना करें और बाद में बदकारी करते फिरें, नहीं, शादी नहीं करेंगे क्योंकि गुंजाइश नहीं है तो शादी करना जायज नहीं, लेकिन इसके साथ अपनी पारसाई की हिफाजत करें। कैसे? निगाहों की हिफाजत करें, रोजे रखें, कसरत से रोजे रखें, अपने ख्यालात को पाक करें और अच्छी सोहबत इख्तियार करें, तो बाहर सूरत बदकारी से अपने आप को बचा के रखें, उनके हक में यही बेहतर है। और एक दूसरा हुक्म इस आयत में बयान किया गया, उसके बारे में मैं अर्ज करता हूं। इरशाद फरमाया, वल यस्ताफिफिल लदीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाह मिन फदलिह والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم। और जो लोग निकाह करने की ताकत नहीं पाते उन्हें चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करें, यहां तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से मालदार करते। और तुम्हारे गुलाम और लौंडियों में से जो माल कमाकर देने की शर्त पर आजादी के तलबगार हो, तो तुम उन्हें ये मुआहदा लिख दो, अगर तुम उनमें कुछ भलाई जानो और तुम भी उनकी अल्लाह के उस माल से मदद करो जो उसने तुम्हें दिया है। यहां पर दो हुक्म हुए, एक तो फरमाया कि जो निकाह की ताकत नहीं रखते, बिल्कुल ही खर्चा उठाने के काबिल नहीं, तो फरमाया कि वो अफ्फत और पाक दामनी इख्तियार करें, हत्ता के अल्लाह उन्हें इतना माल दे दे कि वो निकाह कर सकें, तो तब तक वो पाक दामनी ही इख्तियार करें, बदकारी में ना पड़े। दूसरा हुक्म दिया ये गुलामों के बारे में, गुलामों और बांदियों के बारे में, वो क्या है? गुलामों और लौंडियों के बारे में एक हुक्म था कि अगर वो तुमसे ये कहें, यानी अपने मालिक से अगर वो ये कहें कि जनाब हम आपसे एक मुआहदा करना चाहते हैं, आप हमसे इतना माल ले लें और हमें आजाद कर दें। जैसे ही गुलाम अगर अपने आका से ये कहे कि जनाब आप मुझसे 5 लाख रुपया ले लें लेकिन मुझे आजाद कर दें, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन मालिकों को चाहिए कि इस मुआहदे को कबूल कर लें कि 5 लाख जब तुम दोगे तो मेरी तरफ से तुम आजाद। अब उसके बाद उस गुलाम को कुछ कमाने की इजाजत दी जाएगी ताकि वो अपना माल वगैरह का इंतजाम करके मालिक के हवाले कर दे। अब ये मालिक गुलाम तो मेहनत करेगा, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि अब मालिको तुम्हें भी चाहिए कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है तुम भी उनकी कुछ मदद करो, तो तुम भी उनको कुछ माल दे दो ताकि उनकी रकम जल्दी जमा होकर वो तुम्हें दे सके और उनको आजादी मिल जाए। ये क्या है असल में? इसके पीछे हिकमत ये है कि इस्लाम गुलाम बनाना पसंद नहीं करता, गुलामों को आजाद करना पसंद करता है। गुलाम बनाने के अहकाम है जंग के मौके पे, वो एक अपनी जगह जुदा पूरी पूरी बहस है, लेकिन शरीयत में गुलामों को आजाद करने को बड़ा पसंद किया गया है। रोजा तोड़ दो तो गुलाम आजाद करो, जिहार हो जाए तो गुलाम आजाद करो, कसम तोड़ दो तो गुलाम आजाद करो, तो गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो, बार बार इन चीजों का हुक्म दिया गया। तो यहां पर भी उन्हीं गुलामों की फेवर के अंदर एक बात है कि अगर वो अपनी आजादी चाहें कि माल देकर हमें आजाद कर दो, तो तुम उनके इस मुआहदे को तस्लीम कर लो। इस मुआहदे को अकदे मुकातबत कहा जाता है, मुकातबत, अकदे मुकातबत। तो अगर कोई गुलाम लौंडी ये करना चाहे तो तुम उसके साथ ये मुआहदा कर लो, اور خود بھی ان کی مدد کرو. اب اس کے بعد اگلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارشاد فرمایا اور تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے. کیا حکم کیا ہوا؟ اصل میں یوں ہوا کہ منافق یوں کرتے تھے، کچھ منافق تھے، وہ اپنی باندیوں کو، اپنی لونڈیوں کو معاذ اللہ بدکاری پر مجبور کرتے تھے، اور ان سے جو ان کی آمدنی ہوتی تھی وہ کھاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو دنیاوی مال کی خاطر، خاص طور پہ جب وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہ بچنا چاہتی ہوں تو پھر بھلے لگا دو، نہیں، اجازت اس کی بھی نہیں ہے، یہ بھی حرام. یہاں اس اعتبار سے حکم ہے کہ اپنی باندیوں کو، اپنی کنیزوں کو دنیاوی مال کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً جب کہ وہ خود بھی بچنا چاہتی ہیں. جب وہ بھی بچنا چاہتی ہیں پھر تو ڈبل تقاضا ہو گیا، ایک تو ویسے اللہ کی طرف سے حرام ہو گیا، اور دوسرا اب ان کی طرف سے بھی یہ اس کے اندر ان کا بھی حق شامل ہو گیا کہ وہ بھی اسے منع کر رہی ہیں، تو اب ان کو کیوں مجبور کرتے ہو. تو یہ اس انداز کے اندر یہ حکم دیا گیا. اور اب اس کے بعد بھی جیسے اگر کوئی اپنی باندیوں کو مجبور کرے اور ان کو قتل کی دھمکی دے اور ان کو شدید ترین مار مارے، ان کے اعضا توڑ دے، اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر اس کی باندی ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مالک اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اب اگر وہ مجبور ہو کے بدکاری کر لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا ہے، کیونکہ جب اکراہ شرعی یہاں پر پایا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے. لیکن جو یہ کام کروانے والا ہے بہرحال اسے اجازت نہیں. بات ذہن میں آتی ہے کہ بھی ہمارے زمانے میں کہاں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ کوئی بدکاری پہ مجبور کرتا ہوگا اور کوئی اس طرح کراتا ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بدترین معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے. کیا ہمارے ہاں ایسے خبیث قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے جو معاذ اللہ اپنی بیویوں تک کو بدکاری پر مجبور کرتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں تک کو بدکاری پہ مجبور کرتے ہیں، جو اس طرح کے اڈے، بے حیائی کے اور بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں، جو دوسرے شہروں سے عورتوں کو اغوا کر کے اور ان کی اس طرح اڈے چلاتے ہیں؟ کیا اسی طرح انٹرنیٹ کیفے کے نام پر کیا بدکاری کے اڈے نہیں چلتے؟ اور کیا کھلے بدکاری کے اڈوں کے نام پر بدکاری کے اڈے نہیں چلتے؟ تو ایک سے بڑھ کے ایک قسم کا دیوس ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں تھا اور اب نہیں ہے. اب بھی ایسا ہے کہ عورت بچنا چاہتی ہے، عورتیں بچنا چاہتی ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو دہشت زدہ کر کے، ان کی اولاد کو جو ہے وہ اغوا کر کے، ان کو قتل کی دھمکیاں دے کے ان کو اس پہ مجبور کرتے ہیں، بلکہ اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. میرے خیال میں جو اخبار پڑھتا ہے اور جو ہمارے معاشرے سے واقف ہے وہ اتنا ناواقف نہیں ہوگا کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ کیا ہمارے زمانے کے اندر یہ خبیث فعل پایا جاتا ہے یا نہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے خبیث و طبع لوگ پائے جاتے ہیں یا نہیں جو عورتوں کو بدکاری پر مجبور کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان میں شیطان در شیطان وہ ہے جو اپنی بیویوں تک کو، اپنی بیٹیوں تک کو ان کاموں پہ مجبور کرتے ہیں. خود ہڈ حرام ہیں، کماتے نہیں ہیں، کام چور ہیں، اور پڑے ہوئے شرابی، کبابی اور نشئی اور چرسی بھنگی ہیں، اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ان کاموں کے اوپر لگاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے جو ہے بطور خاص یہ حکم جو ہے وہ یاد رکھنے کا ہے، جو اپنے محارم کے اندر، اپنے اہل خانہ کے اندر بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے، بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے. اور یہاں میں بات کر رہا ہوں بے حیائی پہ مجبور کرے. تو جو پہلا ہے کہ دیکھے اور منع نہ کرے، نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ دیوس ہے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو مجبور کرے وہ اس سے بدرجہ اولا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. اب ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی. قرآن کیا ہے؟ روشن آیتیں. قرآن کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی مثالیں. اس میں تورات و انجیل کے احکام بھی ہیں اور اس میں تورات و انجیل کے احکام بھی ہیں یا پچھلی امتوں کے احوال بھی ہیں، اور قرآن جو ہے یہ ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ جو میں نے تھوڑا سا اس نصیحت کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ پردے کی کتنی واضح آیتیں ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے اور شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر، کہ اللہ کے اتنے واضح پردے کے بارے میں احکام، اور حیا اور بے حیائی کے بارے میں احکام، اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں احکام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے کے خلاف لوگ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بلکہ زبان سے بولتے ہیں کہ جناب ہم ایسے مخلوط اجتماع کریں گے، ہم مردوں عورتوں کو بٹھائیں گے، جس کی ہمت ہے وہ ہمیں روک کے دیکھ لیں۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں فساق جو ہے وہ اس طرح کے دیدہ دلیری کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال ہے اللہ کے نور کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو درخت نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ یہاں پر جو نور ہے اس سے مراد نور ہدایت ہے۔ وہ نور ہدایت جو ہے یہ اس کی مثال ہے کہ نور ہدایت یہ مثل ایک تاک کے ہے، اس تاک کے اندر ایک فانوس ہے، فانوس کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ روشن ہے، وہ چراغ جس تیل سے روشن ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودیوں والا ہے نہ عیسائیوں والا، بلکہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے جو نہ یہودی ہے نہ عیسائی، اور اس کی روشنی جو ہے اس کا جو تیل ہے وہ اس قدر اعلیٰ قسم کا ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ خود بخود جل اٹھے۔ تو یہ نور ہدایت کی مثال بیان کی گئی۔ ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو تاک ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک، اور تاک کے اندر جو فانوس ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک، اور جو چراغ ہے اس چراغ سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک میں جو نبوت ہے وہ چراغ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا چراغ ہے وہ اس اعلیٰ درجے کے نبوت کے تیل سے روشن ہے جو تیل اس درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ کیا؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے نہ وہ جانب یہودیت سے ہے نہ وہ جانب عیسائیت سے ہے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا چراغ اس قدر اپنے جوبن پر اور اس قدر اپنی اعلیٰ پن کے اوپر ہے کہ اگر آپ دعوی نبوت نہ بھی کریں تو آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کا کردار مبارک ایسا ہے جو لوگوں کو خود بتا دے کہ یہ اللہ کے نبی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی مثال ہے۔ اب اس کی اور بھی بہت ساری تعبیریں ہیں، لیکن یہ دو جو بڑی واضح تعبیرات بیان کی گئی ہیں ان کا بیان۔ تو فرمایا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ نور پہ نور ہے، ہدایت کی مثال ہے تو ہدایت بھی نور پہ نور ہے، وہ ہدایت قرآن کی صورت میں ہے، وہ ہدایت نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کی صورت میں ہے، وہ ہدایت وحی کی روشنی میں ہے، اس ہدایت کے لانے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہے، وہ ہدایت خدا کی طرف سے آنے والی ہے، تو یہ سلسلہ ہدایت جو ہے یہ نور پہ نور ہے۔ اور دوسرا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، وہ نبوت قلب اطہر میں ہے، قلب اطہر آپ کے سینہ مبارکہ میں ہے، تو یہ نور پہ نور ہے، یہ سلسلہ نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس تاک کو جس کے اندر یہ فانوس اور فانوس میں پھر وہ آگے چراغ ہے، اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ یہ جو نور الہی کی مثال اس تاک کی طرح ہے، جو تاک ان گھروں میں ہے، ان گھروں میں ہے، مسجدوں میں، ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت کا چراغ کہاں روشن ہے؟ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا نام ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ کون تسبیح کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں ان کا بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مسجدوں میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں کون؟ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ مسجدوں میں تسبیح کون کرتے ہیں صبح و شام؟ اللہ کے ایسے بندے کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ دنیاوی مال، یہ دنیاوی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، کہ اذان کی آواز سنی، اپنی دکان بند، فوراً مسجد کی طرف چل دیے۔ یہ تابعین تھے، یہ بزرگان دین تھے، یہ سلف صالحین تھے، جن کا طریقہ یہ تھا کہ اذان کی آواز سنتے ساتھ ہی اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے سلف صالحین کا، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے تجارت، اپنی نوکری سے اٹھ کر اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑا کریں، اور جب جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو چکی، اللہ کی طرف منادی نے بلا لیا، تو اس کے بعد اپنے کاروبار میں نہ لگے رہیں، اپنی نوکری کے اندر نہ مصروف رہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی یاد کے لیے چل پڑے۔ اب یہ جو لوگ اللہ کے مقبول بندے تسبیح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے اچھا بدلہ حاصل کرنے، اچھا صلہ پانے اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے وہ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا، خدا کی یاد کرنے والوں کا، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد کافروں کے اعمال اور ان کی بربادی، اور ان کو پھر مثالوں سے بیان کیا گیا۔ جو پہلی مثال ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ ظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو کافر ہیں وہ اپنی طرف سے اچھے اعمال کرتے ہیں، लेकिन ये अच्छे अमाल ऐसे हैं जैसे शराब। शराब क्या है, जैसे हम धूप के अंदर अगर रेत को देखें ना, तो रेत दूर से पानी नजर आती, यूं लगेगा जैसे पानी का दरिया बह रहा है। जब करीब जाएंगे तो रेत, फिर दूर देखेंगे तो आगे लगेगा वहां पानी का दरिया बह रहा है, जब उसके करीब जाएंगे तो पता चलेगा रेत। तो वो रेत ही रेत नजर आती है, हकीकत में वो रेत ही होती है, लेकिन दिखने के अंदर वो पानी नजर आता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिरों के अमाल ऐसे हैं जैसे एक प्यासा आदमी दूर से रेत को देखता है और उसे वो पानी लगता है, तो वो पानी समझ के उसके पास जाता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही काफिर अपने अच्छे अमाल को समझेगा कि उसे कयामत के दिन को सिला मिलेगा, लेकिन जब वो कयामत के दिन उन अमाल के पास जाएगा तो रेत की तरह उन आमाल की भी कोई हकीकत नहीं होगी और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अल्लाह को वो अपने नजदीक पाएगा, फिर अल्लाह ताला उसका उसे पूरा पूरा हिसाब देगा कि दुनिया के अंदर उसने क्या किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों के आमाल की बर्बादी पर एक दूसरी मिसाल बयान फरमाई। दूसरी मिसाल है, फरमाया औ का वुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यगशाह मौजुम मिन फौकही सहाब गुलुमातुम बअबुहा फौक बअब इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। या काफिरों के बुरे अमाल ऐसे होंगे जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हो, जिसको ऊपर से एक मौज ने ढांप लिया हो, उस मौज पर एक दूसरी मौज हो, फिर उस दूसरी मौज पर बादल हो, अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है, इतना जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। फरमाया कि काफिरों के अमाल को यूं समझें कि जैसे समंदर की तह, समंदर की तह है तो उसमें तारीकी तारीकी, उसके ऊपर पानी की मौजें हैं वो एक और तारीकी है, बाहर निकले तो बादल छाए हुए वो उसके ऊपर तारीकी। अब जब इतनी तारीकी होगी कि सूरज की रोशनी पहले तो बादलों की वजह से नहीं पहुंचेगी, फिर पानी की लहरों की वजह से नहीं पहुंचेगी, फिर समंदर की गहराई की वजह से नहीं पहुंचेगी, इतना अंधेरा होगा कि आदमी अगर अपना हाथ देखना चाहे तो उसे हाथ नजर ना आए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो अंधेरे ही अंधेरे, तारीकियों पर तारीकी है, ये क्या है, ये काफिर के अमाल इसी तरह है कि काफिर के अमल पर उसके अमल की तारीकी है जो कुफर से मिली हुई है, उसके ऊपर उसके कौल की तारीकी है, उसके ऊपर उसके एतिकाद की तारीकी है, तो उसका अकीदा अंधेरा, उसका कौल अंधेरा, उसका अमल अंधेरा, ये तारीकियां ही तारीकियां हैं, तो लिहाजा उससे अपना कोई अमल नजर नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए नूर रखा ही नहीं है। नूर की बुनियाद ईमान है और ईमान उस काफिर के पास है नहीं। जब वो ईमान की बुनियाद नहीं, वो नूर नहीं, तो लिहाजा अब उसे अपना अमल भी नजर नहीं आएगा, तो गोया उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो ये काफिरों के अमाल की दूसरी मिसाल यहां पर बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें पहले गुरु में यानी ईमान वालों के गुरु में दाखिल रखे और हमें काफिरों के इस बुरे अंजाम से महफूज फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।